بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله اسپیاری کتاب کے شرح کا درس جاری ہے اور آج کی نشست میں ہم پہنچے پوائنٹ نمبر 72 پر 72 امام بربهاري رحمہ اللہ فرماتے ہیں والکلام والجدال والخصومۃ فی القدر خاصۃ منہی عنہ عند جميع الفرق لأن القدر سر اللہ ونهى الرب جل تعالى الأنبياء عن الكلام في القدر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم وكرهه التابعون وكرهه العلماء وأهل الورع ونهى عن الجدال في القدر فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جملة الأشياء واسكت عما سوى ذلك. امام بربهاري رحمه الله فرماته والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق اور کلام جدال اور جھگڑا تقدیر میں کرنا خصوصی طور پر منع کیا گیا ہے عند جميع الفرق ہر امتوں میں جو بھی سابق امت گزری ہیں ان سب امتوں میں تقدیر میں جھگڑا کرنا جدال خصومہ کرنا جو ہے وہ حرام ہے جائز نہیں ہے کیوں لأن القدر سر اللہ کیونکہ تقدیر کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ کا راز ہے ونهى الرب جل تعالى الانبیاء عن الكلام في القدر اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو منع فرمایا ہے تقدیر میں کلام کرنے سے ونهى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخصومة في القدر اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا تقدیر میں جھگڑا کرنے سے وکرہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تقدیر میں کلام کرنے کو مکروہ سمجھا ہے یعنی کراہ تحریمیہ حرام سمجھا ہے وکرہ التابعون اور تابعین نے بھی اسے مکروہ سمجھا ہے وکرہ العلماء واہل الورع اور علماء اور اہل ورع نے بھی اسے مکروہ سمجھا یعنی تقدیر کے معاملے میں جدال اور بحث مباحثے کرنا جھگڑے کرنا ونهى عن الجدال في القدر اور انہوں نے یعنی ان سب نے منع کیا تقدیر میں جدال کرنے سے بحث مباحثے کرنے سے فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان تو کرنا کیا چاہیے بالتسليم تسلیم کرنا ہے تقدیر کے معاملے کو تقدیر کے مسائل کو والإقرار والإيمان اور اقرار کرنا ہے اور ایمان لے کے آنا ہے کوئی چیز سمجھ میں آ گئی ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کوئی چیز مشکل ہو گئی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر اسے من و عن سے تسلیم کرنا ہے اپنے سر کو خم کر دینا ہے نصوص کے سامنے اور ایمان لے کے آنا ہے تقدیر کے ہر مسئلے میں واعتقاد ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان اور اقرار و تسلیم کے ساتھ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس پر اپنے عقیدے کو مضبوط کر لینا ہے فی جملۃ الاشیاء صرف تقدیر کے معاملے میں نہیں بلکہ ہر معاملے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ہمارا دین ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فی جملۃ الاشیاء ہر معاملے میں ہر چیز میں ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کہ سچا فرمان ہے اور حق ہے واسکت عما سوى ذلك اور اس کے علاوہ خاموشی اختیار کرو اپنی طرف سے کوئی بات نہ بڑھاؤ نہ کم کرو بحث مباحثے جدال کرنا کثرت کلام کرنا، بے سود باتیں کرنا تقدیر کے معاملے میں خصوصی طور پر، اور دین کے معاملے میں عمومی طور پر۔ فضلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، من اصول الایمان و ارکان الایمان الایمان بالقضاء والقدر۔ اصول ایمان میں سے اور ارکان ایمان میں سے تقدیر پر ایمان ہے۔ والقضاء والقدر هو ما قضاه الله وقدره في الازل من الحوادث التي تقع۔ تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ حوادث ہیں، وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں واقع ہوئی ہیں اور آئی ہیں، جسے اللہ تعالی نے ازل میں مقرر فرمایا ہے۔ وكل ما يحدث فانه لم يحدث اعتباطا، اور جو کچھ بھی ہوا ہے اور ہو رہا ہے دنیا میں، جو نئی چیزیں ہو رہی ہیں، نئی مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں، لوگ دنیا سے دنیا میں آ رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، پوری کائنات میں جو تبدیلی نظر آ رہی ہے، یہ جو حوادث ہیں سارے کے سارے، یہ اعتباطا ایسے نہیں ہوئی ہیں، کوئی انسیڈنس نہیں ہے۔ او دون سابقۃ تقدیر من اللہ جل وعلا، یا مسبق تقدیر کے بغیر نہیں ہے جس اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ بل اللہ سبحانہ وتعالی علم ما کان وما یکون، لیکن اللہ تعالی نے سب جان لیا ہے، جو ہو چکا ہے اور جو ہو رہا ہے۔ ما کان فی الماضی، جو ماضی میں ہو چکا ہے، وما یکون فی المستقبل، اور جو مستقبل میں ہونے والا ہے۔ ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو لوح محفوظ میں لکھ دیا اور اسے محفوظ کر دیا۔ فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے قلم کو حکم دیا، قال له اكتب، لکھو، ما هو كائن الى يوم القيامة، کیا لکھنا ہے؟ جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت۔ فجر القلم بما هو كائن الى يوم القيامه، بس قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت۔ وكان خلق القلم سابقا لخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، اور قلم کی جو تخلیق ہے وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہے۔ وكان عرش الله جل وعلا على الماء، اور اللہ سبحانہ وتعالى کا عرش پانی پر تھا۔ ومن هنا اشكل على العلماء، اور اس معاملے میں بعض علماء پہ یعنی معاملہ مشکل اور اشکال پیدا ہو گیا، هل العرش مخلوق قبل القلم او ان القلم مخلوق قبل العرش، تو دونوں میں سے کس کی تخلیق پہلے ہوئی ہے، قلم کی عرش سے پہلے یا عرش کی قلم سے پہلے؟ والصحيح، اور صحیح بات یہ ہے، ان العرش مخلوق قبل القلم، کہ عرش کی تخلیق قلم سے پہلے ہوئی ہے۔ اس معاملے میں علماء کا اختلاف ہے، اہل سنت جماعت کے علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ قلم کو پہلے پیدا کیا گیا ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ عرش کو پہلے پیدا کیا گیا ہے، اور قول راجح جو ہے جیسے شیخ صالح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عرش کی تخلیق پہلے ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے سنیں، شخص فرماتے ہیں، لأنه وقت خلق الله له وأمره بالكتابة كان عرشه على الماء، کیونکہ جب اللہ تعالی نے قلم کو پیدا کیا ہے اور اسے حکم دیا ہے لکھنے کا، تو اللہ تعالی کا عرش پانی پر تھا۔ تھا سے کیا مراد؟ پہلے سے موجود تھا، قلم کو پیدا کیا اور اسے لکھنے کا حکم دیا، جب کب؟ جب اللہ تعالی کا عرش پانی پر موجود تھا۔ تھا سے مراد کانا، یعنی پہلے سے موجود تھا۔ ولہذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله، العلامة ابن القيم رحمه الله فرماتے ہیں، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش او هو بعده، قولان عند ابي العلاء الهمداني، والحق ان العرش كان قبل لانه قبل الكتاب ذي كان ذا اركان یہ شاہد ہے۔ والحق، حق کیا ہے؟ ان العرش كان قبل يعني قلم سے پہلے. کیوں؟ لأنه قبل الكتاب إذا كان ذا أركاني, کیونکہ کتابت سے پہلے ذا أركاني عرش پہلے سے موجود تھا. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فرق زماني. ومعروف أن نية ابن القيم رحمه الله عقيدة كمسائل والكافي اسمه مسائل هي شيخ صفر ماتي. والكلام في القدر قد سبق تقدير پر باجو پہلے گزر چکی ہے, ولكن مراد الآن النهي عن الخوض فيه. تو اس وقت صرف ایک تقدیر کے طرف صرف ایک مسئلے پر بات کی جا رہی ہے, اور یہ ہے کہ تقدیر کے معاملے میں جھگڑا اور بحث مباحثہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. امام بربہاری کی یہ پیاری کتاب جو شرح السنہ جو ہے, بڑی اچھی کتاب ہے, اور اس میں علماء اہل سنت جماعت علماء کا اتفاق ہے, بڑی پیاری کتاب ہے. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے جس کے بعض علماء نے بتایا ہے کہ اس میں ترتیب جو ہے نا وہ منظم نہیں ہے. یعنی دیکھیں تقدیر کون سا پہلے گزر چکا ہے, ابھی بھی آیا, ابھی آگے اور بھی آئے گا. کئی مسائل جو آپ دیکھتے ہیں ایک دفعہ ایک جگہ پہ بیان کرتے ہیں, پھر اس مسئلے کو تھوڑا اور زاویے سے بیان کرتے ہیں, پھر آگے پھر اور طریقے سے بیان کرتے ہیں. اور بعض میں نے کہا کہ یہ تصنیف کی خوبی ہے کہ مؤاخذہ نہیں. وہ کیسے؟ کہ کیونکہ عقیدے کے مسائل ہیں, یاد دہانی کے لیے بار بار اسے بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اسے اچھے طریقے سے سمجھ لیں. اب تقدیر کے معاملے میں بات جو ہے کئی اعتبار سے ہوتی ہے, تقدیر کے مراتب الگ ایک ٹاپک ہے, پھر اس کی تفصیل الگ ہے, پھر جو فرق والہ ہیں جو گمراہ فرقے ہیں جنہوں نے مخالفت کی ہے اس پہ بات کرنا الگ ہے, پھر جھگڑا اور خصومت اس میں کرنا وہ الگ چیز ہے. بعض علماء کیا کرتے ہیں ایک جگہ سب بیان کر دیتے ہیں, سمجھنا آسان ہے اگر ایک جگہ بیان کر دیتے ہیں طالب علم کے لیے سمجھنا آسان ہے اور یہ بہتر سمجھا جاتا ہے. بعض علماء کیا کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا جیسے ڈوز دی جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی تھوڑا یہاں پہ بیان کر دیا, پھر آگے کچھ اور بیان کر دیا, اس کا پھر اور بیان کر دیا. اسے کیا ہوتا ہے, اسے ایک مسئلہ ٹھیک ہے وہ اسکیٹر تو ہے یعنی جمع نہیں ایک جگہ پہ, لیکن جو طالب علم لکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سب جمع کر لیتے ہیں, اور پھر ان کے لیے اس مسئلے کو بار بار یاد دہانی کرتے کرتے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. الغرض تو امام بربہاری رحمہ اللہ نے تقدیر پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں, ہم سب نے دیکھا ہے, تو اس وقت پھر بھی اسے بیان کر رہے ہیں. اور یہاں پر خصوصی طور پر تقدیر کے معاملے میں بحث مباحثے اور جدال سے اور کلام سے منع کرنے کی جو باتیں دلائل وہ بیان کر رہے ہیں. قول امام بربہاری کا یقول وکلام الجدال والخصومۃ فی القدر خاصۃ منهی عنہ. شيخ صلاح بن حفظ الله فرماته عرفنا أن الإيمان بالقضاء والقدر بدرجاته ركن من أركان الإيمان. ہم نے جان لیا ہے پہلے کہ تقدیر پر ایمان لانے کے جو درجات ہیں, درجات میں مراتب جو ہیں, یہ رکن ہے ارکان ایمان میں سے. من ارکان الإيمان بالله عز وجل, اللہ تعالیٰ پر ارکان, اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ارکان میں سے. اور ہونا کیا چاہیے؟ الإيمان من أركان الإيمان بالله عز وجل. دیکھنا تقدیر پر ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان کے درجات میں سے ہے یا ارکان ایمان کے حصے میں سے ہے؟ ارکان ایمان کے حصے میں سے ہے. تو شیخ صاحب دونوں کو جوڑ دیا ہے سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تقدیر پر بھی ایمان نہ ہو, کیونکہ یہ چھ ارکان جو لازم اور ملزوم ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان جب ہم بات کرتے ہیں تو چار چیزیں بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اسم و حسن و صفات کمال بھی ہیں. اس پر ایمان لے کے آنا ہے دلائل کی روشنی میں, نصوص کی روشنی میں, سلف کی سمجھ کے مطابق. بس یہ کافی ہو گیا, یعنی جس نے ان چار چیزوں پہ جو ایمان لے کے آیا ہے وہ پکا سچا مومن ہو گیا. لیکن رسول پر ایمان نہیں ہے, اس کا مومن ہے نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیں چار جو مسائل جب ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تعلق سے, یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہم نے بیان کیا, اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے کے ساتھ اور چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں ایمان کے تعلق سے, وہ کیا ہے؟ جو ارکان ایمان ہیں چھ. اس لیے ایک حدیث میں ایک ساتھ بیان ہوئے ہیں, مسلم کی حدیث میں, جبریل علیہ السلام کے معروف حدیث میں ما الإيمان؟ إيمان كيه الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتب رسله وباليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. یہ چھ ارکان ہیں ایمان کے، اور ان سب پر ایمان لانا لازمی ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر. جو ان میں سے ایک پر ایمان نہیں لے کے آیا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، یعنی وہ دار اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے. اگر داخل ہو کے ایک کا انکار کر دیا ان میں سے، بلکہ ایک نبی کا انکار کر دیا، اگر مثال کے طور پر ایک کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے میں سب کو ایمان لے کے آتا ہوں لیکن نعوذ باللہ عیسیٰ السلام پر میرا ایمان نہیں ہے کہ اللہ کا نبی ہے، مومن ہے وہ؟ نہیں مومن. کیوں؟ کیونکہ ارکان ایمان میں سے ایک رکن کے ایک جزئیے میں انکار کر دیا ہے. جزئیہ کیا ہے؟ کہ صرف ایک نبی پر ایمان نہیں ہے. اچھا، کسی نے ایمان تو لیا ہے، ایمان تو لے کے، لیکن شک ہے اسے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہے یا نہیں، مجھے شک ہے. کیا خیال، مومن ہے؟ باقی سب پانچوں ارکانوں، جتنی بھی ارکان ہیں سب پہ ایمان ہے، صرف ایک نبی پر شک ہے کہ اللہ کا نبی ہے کہ نہیں، مومن ہے؟ نہیں ہے. اچھا، باقی ارکان پہ تو ایمان ہے اس کا نا، کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف ایک فرشتے پر شک ہے کہ اسرافی علیہ السلام اللہ کا فرشتہ ہے کہ نہیں، شک ہے، مومن ہے؟ نہیں ہے. اس لیے ارکان ایمان کے معاملے جو ہیں اور ایمانیات کے معاملے جو ہیں، اس میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ صحیح جو عقیدہ ہے اور صحیح جو سمجھ ہے، یعنی اپنی زندگی نصب العین بنا لے کہ ان مسائل کو صحیح سمجھنا ہے تاکہ ایمان مضبوط ہو اور عقیدہ بھی مضبوط ہو. شیخ صاحب فرماتے ہیں فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر فليس بمؤمن، جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا وہ مؤمن ہی نہیں ہے. کیوں؟ لأنه جحد رکن من ارکان الایمان، کیونکہ اس نے ارکان ایمان میں سے ایک رکن کا انکار کیا ہے. وكذلك لا يجوز الجدال في القضاء والقدر، جیسے کہ ایمان لانا لازمی ہے تقدیر پر، جس کے بغیر کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، اسی طریقے سے تقدیر کے معاملے میں جدال کرنا، بحث مباحثے کرنا بھی جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے لماذا يعذب الله كذا، لماذا يفعل الله كذا، کہ اللہ تعالیٰ کیوں عذاب دیتا ہے فلان کو، اللہ تعالیٰ کیوں ایسا فعل کرتا ہے. کما سبق، جیسے پہلے گزر چکا ہے، انہ لا یقال لما وکیف، یہ نہیں کہا جاتا کیوں اور کیسے. فلا یعترض علی اللہ جل وعلا، اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. کیونکہ جو شخص یہ کہتا ہے اللہ فلان کو کیوں فقیر بنایا ہے، فلان کو کیوں امیر بنایا ہے، اعتراض ہے کہ نہیں؟ اچھا، ان جملوں کا تعلق کس چیز سے ہے؟ تقدیر پر ایمان سے ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. جیسے میں کئی مرتبہ یعنی بیان کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے، اور ہمارے لیے ہمارا جینا مرنا آزمائش ہے کہ نہیں؟ الذی خلق الموت والحیات، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، سب سے بہترین عمل کرنے والے کون ہیں؟ سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض جو اپاہج پیدا ہوتے ہیں، یار ہے بیچارے، اس کا کیا قصور تھا اپاہج پیدا ہوا ہے، پتہ ہے کہ اعتراض ہے، تقدیر پر اعتراض ہے. یہ کس نے کہا قصوروار ہی بیمار ہوتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ ایک بچہ اپاہج پیدا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کتنے لوگ آزمائش میں ہیں، اس کے صرف والدین نہیں، یہ جو بات کرنے والا ہے نا، یہ جو جس نے بات کی ہے، یہ تقدیر پر اعتراض کیا ہے، اس کے لیے بھی آزمائش تھی. کس نے کرنا، کہنا کیا ہے؟ اس کے بچے تندرست تھے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا تھا اس بچے کو دیکھا جو اپاہج پیدا ہوا ہے، اور اس کے والدین کو حوصلہ دینا تھا، ان کے لیے دعائیں کرنی تھی، کرنا تو یہ تھا، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ صبر کرے اور اللہ تقدیر پر کے سامنے سر جھکا دیں. اور اسی طریقے سے اس کے جو رشتہ دار ہیں، جو پڑوسی ہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، خاص عورتوں میں رونا دھونا ہوتا ہے، ہائے اس بچے کا کیا ہوگا، ہائے یہ بچہ کیا کرے گا، ہائے یعنی اس کے جو شادی کیسے کرے گا، پتہ نہیں شادی پہنچ گئے، ابھی بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، وہ اس کو تکلیف ہے، کسی مرض میں مبتلا ہے، وہ 20-30 سال آگے چلے گئے ہیں، یعنی 20-30 سال تک اس کے والدین کو کہ تمہاری خیر نہیں ہے، اب یہ بچہ تمہارے عذاب بن گیا ہے. لیکن ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ اگر اچھی بات نہیں کرنے کو تو خاموشی اختیار کرو بھائی. اگر آپ دلاسہ نہیں دلا سکتے، آپ اچھی بات نہیں کر سکتے، تو خاموش اختیار بہتر نہیں ہے؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، خیر بات کرنی ہے تو کرو، یہ تمہارے ایمان کی نشانی ہے، یا خاموشی بھی ایمان کی نشانی ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو شخص فرماتے ہیں فلا يعترض على الله سبحانه وتعالى ولا تدخل في القضاء والقدر بالجدال فإنك لن تصل إلى نتيجة، اعتراض نہیں کرنا پہلی بات یہ، اور پھر تقدیر کے معاملے میں بحث مباحثہ جدال نہیں کرنا، کیوں؟ فَإِنَّكَ لَن تَصِلَ نَتِيجَة، کیونکہ کس نتیجے تک پہنچنے والے نہیں ہیں۔ دو لوگ بیٹھے جھگڑا کر رہے ہیں، فلان بیمار ہے، اس کو شوگر لگ گئی ہے، بلڈ پریشر ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ گنہگار ہے، اس نے گناہ کیے ہیں، اس کو گناہوں کی سزا مل رہی ہے، اور بیٹھے ہیں۔ دوسرا کہہ رہا ہے کہ فلان جو ہے اس کو نقصان کاروبار میں ہوا ہے، کیونکہ اس نے فجر کی نماز باجماعت نہیں پڑھنی، اس نے اس کے لیے سزا ہے۔ فلان بھائی تمہارے سے کیا تعلق ہے؟ اگر تم نے نصیحت کرنی تو نصیحت کرو، تمہارے پاس کوئی اچھی بات ہے تو کرو۔ اور یہ کس نے کہا ہے کہ کیونکہ کسی نافرمانی کی سزا میں یہ ہے، ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا ہے، یا اسے کیوں امیر بنے اسے کیوں غریب بنایا ہے، کافر تندرست ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ بیچارے بیمار پڑے ہیں، تکلیفوں میں ہیں، کہاں کا انصاف ہے؟ یعنی اس طریقے سے لوگ پہنچ جاتے ہیں نعوذ باللہ۔ یعنی ایک تو جہالت ہے، اور پھر ایمان کی کمزوری کی حد دیکھیں آپ۔ تو تقدیر کے معاملے میں اگر بات کرنی ہے تو علم کی روشنی میں کرنی ہے، دلیل کی روشنی میں کرنی ہے، ورنہ خاموش اختیار کر لینی چاہیے۔ اچھا کیا نتیجہ نکلے گا جب یہ بحث ہو رہی ہے؟ کوئی نتیجہ نکلے گا؟ بلکہ فرشتے کیا کر رہے ہیں، نام اعمال میں درج ہو رہا ہے سارا، اور جو بھی بغیر علم کی بات ہو رہی ہے اس کا ہم حساب دینا کہ نہیں دینا؟ فعلیک التسلیم والایمان، تو تسلیم اور ایمان کرنا چاہیے۔ ولا تدخل فی امر من امور اللہ، اللہ تعالیٰ کے معاملوں میں کبھی داخل مت ہو۔ لأن هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا تقدیر کے معاملے کو۔ ولن تنتهي إلى نتيجة، اور تم کبھی کس نتیجے تک پہنچنے والے نہیں ہو۔ ولهذا يقال، اس لیے کہا جاتا ہے، القدر سر الله، تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے۔ فسر الله لا يدرك ولا يحاط به أبدا، جو اللہ تعالیٰ کا راز ہے اس کا نہ تو ادراک کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ فلا تدخل فيه بل عليك ان تؤمن بما جاء في النصوص من القران والسنه، تو تقدیر کے معاملے میں خوض کلام اور بحث مباحث میں داخل نہیں نہ ہو، بل تمہیں چاہیے، بل تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ ایمان لے کے جو کچھ قرآن اور سنت میں ثابت ہوا ہے، یعنی تقدیر کے معاملے میں خصوصی طور پر اور ہر معاملے میں عمومی طور پر۔ ولا تقف ولا تقف عند هذا، وتقف سوري وتقف عند هذا، اور اس پر رک جاؤ، وتتوجه الى عمل الصالح، اس انڈرلائن کر لیں، بہت اہم بات ہے۔ وتقف عند هذا، اور یہاں تک رک جاؤ، تقدیر کے معاملے میں بحث مباحثہ نہیں کرنے، ایمان تسلیم ہے اور رک جاؤ بس ایمان تسلیم کے بعد۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ وتتوجه الى العمل الصالح وترك الذنوب والمعاصي، عمل صالح کرنا ہے اور گناہوں کو ترک کرنا ہے۔ ولا تقل ان كان الله قدر لي اني من اهل الجنه صرت من اهل الجنه، اور یہ مت کہو کہ اگر اللہ تعالی نے مجھے اہل جنت میں شمار کر دیا ہے تو میں جنت میں داخل ہو کے رہوں گا۔ ولو ما عملت شيئا، اگرچہ میں کچھ بھی عمل نہیں کروں گا، جب اللہ تقدیم لکھ دے کہ میں جنتی ہوں تو پھر عمل کس چیز کا کرنا ہے؟ تو جنتی ہوں جنتی ہوں، بس اللہ نے لکھ دیا ہے، جیسے کہ اہل الجبر کا عقیدہ ہے۔ اہل الجبر کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ جنتی ہیں، یہ دوزخی ہیں، اور ہم صرف کٹ پتلی کی طرح ہیں، ہمارے اپنے کوئی حرکات سکنات نہیں ہیں، ہم عمل کریں نہ کریں، کچھ کریں یا نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا انجام پہلے سے متعین ہو چکا ہے۔ جیسا فرماتے ہیں، وَإِن كَانَ اللَّهُ قَدَّرَ لِأَنِّي مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَسَكُونُ أَهْلِ النَّارِ، اور اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اہل جہنم میں سے ہوں تو پھر میں اہل جہنم میں سے، عمل کی چیز کا کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ شیخ فرماتے ہیں فَهَذَا كَلَامٌ باطل، یہ سب باطل باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں۔ حدیث میں کیا آیا ہے، جب تقدیر کی بات ہوئی اور بعض صحابہ نے عرض کی، کیا پھر ہم اپنے اسی تقدیر پر جو ہمارے لکھ دی گئی ہے اس میں ہم بھروسہ نہ کر لیں؟ کیا فرما اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعملوا فکل میسر لما خلق له، عمل کرو، اعملوا فعل الامر ہے، ہمارے ذمہ عمل کرنا ہے، نتیجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم کیا ہیں، اللہ نے ہمیں کہاں لکھا ہے، اہل جنت میں سے اہل دوزخ، ہمیں کیا پتہ ہے، ہمارے ذمہ تو عمل ہے، اعملوا۔ اور سب سے بہترین لوگوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی کون ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اگر وہ بھی عمل نہ کریں تو ان کا بھی مواخذہ ہوئے، کسی نہ کہ بغیر عمل کے جنت میں ایسے جائیں گے، اعملوا تم بھی عمل کرو۔ سبحان اللہ، جیسا فرماتے ہیں فلا يجوز الدخول في هذه الامور، ان امور میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، لان هذا ليس من شان العباد، کیونکہ بندوں کے معاملات میں سے نہیں ہے، هذا من شان الله، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، انت من شانك العمل، ہمارا جو ذمہ معاملہ ہے وہ عمل ہے، هذا هو مطلوب منك، یہی تم سے مطلوب ہے یعنی شرعا، اما الدخول في القضاء والقدر فهو دخول في متاهة لا يخرج منها عبد ابدا، اور تقدیر کے معاملے میں داخل ہونا یعنی بحث مباحثے سے اور جدال اور خصومت سے، جھگڑے سے، فہو دخول فی متاہت، تو جیسے بھول بھلائی میں انسان داخل ہوتا ہے، وہی بھول بھلائیاں ہیں، جیسے لبرنت بھی کہتے ہیں انگلش میں، کہ انسان جا کے اس میں گم ہو جاتا ہے، لا یخرج منہا عبد ابدا، کہ بندہ اس میں سے کبھی نکلنے والا نہیں ہے، کیونکہ نتیجہ نہیں ہے۔ قول امام بربہاری کا یقول منہی عنہ عند جمع الفرق لأن القدر سر اللہ، صحابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لأن القدر سر اللہ، تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے، والسر لا يمكن ان احاطة به، اور جو راز ہے اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، یقول اللہ جل وعلا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، الى اخر سورۃ بقرہ 255 آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولا يحيطون بشيء من علمه، اور نہیں احاطہ رکھتے کون، ساری کائنات، بشیء من علم، اللہ تعالیٰ علم سے کسی چیز کا بھی، الا بما شاء، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور دوسری آیت میں سورۃ طہ نمبر 110 میں، وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، اللہ تعالیٰ علم کا احاطہ نہیں کرتے، یعنی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں لا تدخل في شؤون الله عز وجل، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں دخل اندازی مت دو، لیکن عليك بشؤون نفسك، تمہیں چاہیے تم اپنے معاملات کو دیکھو، عليك بالعمل الصالح وترك الذنوب وبالتوبة منها، عمل صالح، گناہوں سے دوری اور توبہ کرنا، ہمارے ذمہ میرے بھائی یہ تین کام ہیں، عمل صالح کرنا سب سے پہلے، عمل صالح اخلاص اور اتباع کی بنیاد پر، یہ عمل صالح ہے، بدعت عمل صالح نہیں ہوتا، کرو عمل تو کرتے لیکن بدعت، یا تو دلیل نہیں ہوتی، یا سنت کی مخالف ہوتی ہے، یا پھر عذر ریاکاری ہوتی ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ان سے بچنا ہے، عمل صالح کرنا ہے سب سے پہلے، اور نمبر دو گناہوں سے اجتناب کرتے رہنا ہے، اگر کبھی کوئی گناہ ہو بھی جائے تو نمبر تین توبہ کر لینا ہے، یہ ہمارا ذمہ کام ہے۔ اب خاتمہ کیسے ہوتا ہے، ہمارا حسن ظن ہے اپنے رب سے کہ جس نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، عمل صالح کا، ترک الذنوب کا اور توبہ کا، ہمارا یہ حسن ظن ہے کہ خاتمہ اچھا ہوگا، گارنٹی کیا ہے، یہ کیا گارنٹی کہ ہمارے اعمال قبول فرما رہا ہے، گارنٹی ہے کوئی، ہمارے توبہ بھی قبول ہو رہی ہے، گارنٹی ہے کوئی، कोई गारंटी नहीं है। हमने शरीयत के मुताबिक अमल करना है और अपने मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देने हैं। हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला अहले हक के अमल ज़ाया नहीं फरमाएगा। उमी तौर पे हम खुद बात नहीं कर अपनी या फलान फलान शख्स की, इसे ये नहीं कहा जाता फलान जन्नती है, नहीं कहा जाता ये, या फलान दोज़खी है, नहीं कहा जाता ये। हमें क्या उसका अंजाम कैसे होने वाला है, ठीक है ना। उस तो हम कहते हैं कि हर मोमिन जन्नत में है, हर काफिर जहन्नम में है, उमी तौर पे खसूसियत को मुतय्यन करके नहीं कह सकते। क्या मतलब है, वो नमाज भी पढ़ मोमिन तो नमाज पढ़ रहे हैं ना, गुनाहों से भी इज्तनाब किया हुआ है और वो तौबा भी करता है अगर उसे कोई गुनाह हो जाता है, तभी वो जन्नती नहीं है। है जन्नती नहीं कह सकते भाई, क्यों? हमें क्या उसको खात्मा किस चीज़ पर होना है, हमें क्या पता है कि वाकई वो रियाकारी से बचा हुआ है। देखिए इत्तिबा सुन्नत में नजर आती है ना अमल, अंदर के मामलात कौन जानता है, वो तो अल्लाह ताला ही जानता है ना। सुभानअल्लाह, सलाम सालहीन और लहसुन जमात का अकीदा ये है कि किसी शख्स पर भी गवाही नहीं देते ईमान जन्नत की या दोज़ख की बगैर दलील के। अबू लहब कहाँ है? जन्नत में है। क्यों? तब बचे था अबू लहब बिन वतब। अबू बकर कहाँ है? जन्नत में। किसने फरमाया? अबू बकर फिल जन्नत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो दलील है। ऋषि ऐसा फरमाते हैं, وحاسب نفسك ما دمت على قيد الحياة اپنا محاسبہ کرتے رہو جب تک کہ تم زندہ ہو، اشتغل ونفسك اپنے معاملات سنبھالو اپنا خیال رکھو، اما ان تشغل نفسك بالقضاء والقدر ولماذا كان ولماذا يكون، اور اپنے معاملات کو چھوڑ کر تقدیر پر معاملات میں کوت پڑنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ یہ کیوں ہوا اور یہ کیوں ہوتا ہے، وإن كان الله مقدر مقادير فأنا لست بحاجة للعمل، وليك هناك اگر جب اللہ تعالی نے سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا ہے تو مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے، فهذا كله كلام باطل، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ باطل ہیں، غلط ہیں، ولا قيمة له، اور کوئی قیمت نہیں ان باتوں کی، ولما قال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم الا نتكل على كتابنا، جب صحابہ نے اور مجمعین نے عرض کی ہے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم कि हम अपनी तकदीर पर जो लिख दी गई है उस पर भरोसा ना कर लें, यानी वो क्या हमारे लिए काफ़ी नहीं है। मा कुद्दिर लना, जो हमारे तकदीर लिख दिया गया है, काला अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इअमलू फकुल्लु मुयस्सर लिमा खुलिक लहु, अमल करो, तकदीर के मामले हमारे क्या जिम्मे काम है, तकदीर के मामले में इअमलू याद रखें छोड़ दिया गया है। जब ये तकदीर के मामले कोई बात कोई करे तो हम ये समझना चाहिए कि हमने अमल करना है। अमलु फकुलु मिसल मखलक लहु, हर शख्स के लिए वही रास्ता आसान कर दिया गया जिसके लिए उसे पैदा किया गया है। अहले जन्नत के जो अहले जन्नत है उनके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दिया गया है, जो अहले नार उनके लिए नऊज़ बिल्लाह जहन्नम का रास्ता आसान कर दिया गया है। एक शख्स झूठ बोलता है, सूद खाता है और जुल्म करता है, ठीक है ना, उसकी आदत बन चुकी है, कहता अगर अल्लाह ने तकदीर में जन्नत लिखी तो मिल के रहेगी, सुभान अल्लाह, तो अमल कौन सा कर रहे हो? अमल करो जन्नती हो ना, अमल करो ना, फिर ये कह सकते हो कि तकदीर में जन्नत लिखी तो मिल के रहेगी। अमल करना है दूसरे लोगों वाला और तमन्ना ये है कि जन्नत मिलेगी, और अगर तकदीर में लिखे तो मिल जाएगी, ये कहाँ का इंसाफ है, ठीक है ना। तो कई लोग ऐसे हैं अमल गलत करने हैं और फिर ये कहना कि फिर मेरी तकदीर में लिखा था मैं क्या करूं, ये पहले भी गुजर चुका है कि बुरे अमल को जो है यानी तकदीर के ओर में बुरे अमल नहीं करना, ये बुरे अमल करके नाफरमानी करके तकदीर का सहारा नहीं लेना कि तकदीर में था ऐसे मुझसे ये गुनाह हुआ है। तौबा के बाद उसका इजहार कर सकते हैं, अगर कोई शख्स किसी से गुनाह हो जाता है और वो तौबा कर लेता है गुनाह से और फिर कहते मेरे मुकद्दर में लिखा था, अगर कोई शख्स उसे कहता है तुमने तो ये गुनाह किया है, यार बस गलती हो गई थी मुकद्दर में लिखा था, मैं क्या कर सकता था, एतराफ़ ज़म्ब के बाद گناہ کے اعتراف کے بعد، توبہ کرنے کے بعد کوئی حرج نہیں، لیکن چوری بھی کرنی ہے اور پھر تقدیر کو بھی اور بنانا ہے، جھوٹ بھی بولنا ہے، ظلم بھی کرنا ہے، بدعت بھی کرنی ہے، شرک خرافات اور بدعت بھی کرنا، پھر یہ کہنا کہ میرے مقدر میں ہے تو میں کیا کروں، اعوذ باللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں فانزل اللہ تعالی، اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، ان سعیکم لشتا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. سورۃ الليل آیت نمبر 4 سے 10 تک. ان آیات کو دیکھیں ذرا، یعنی تقدیر کے معاملے میں بالکل واضح ہے، ان سعیکم لشتا، بے شک تمہاری سعی جو ہے وہ الگ الگ ہے، ایک جیسی نہیں ہے، اور اس میں لوگ دو قسم کے ہیں سعی میں. فاما من اعطى واتقى، بس جس نے دیا اور تقوى کو راستہ اختیار کیا، وصدق بالحسنى، اور حسنى کی تصدیق کی ہے، حسنى اس میں کلمہ توحید ہے اور جنت ہے اور ہر خیر ہے. فسنيسره لليسرى، ہم اس کے لیے آسان راستہ آسان کر دیں گے. یہ آسان راستہ نا، تصدیق بالحسنى، صدقہ دینا، اللہ کے راستے میں دینا، تقوى کو راستہ اختیار کرنا، یہ کیا ہے، یہ آسان راستہ ہے نا. دیکھو جنت کا راستہ، جنت کا ہر راستہ آسان ہے، لیکن مشکل ہمیں لگتا ہے کیونکہ ہماری خواہش نفس کے مخالف ہے. انضباط لازمی ہے، اس کے لیے وقت لگانا ہے، اس کے لیے خاص طریقے سے عمل کرنا ہے، یہ سب کیا ہے، خواہش نفس کے مخالف ہے، مطابق نہیں ہے. نافرمانی کیا ہے، خواہش نفس کے مطابق ہے. خواہش، یہ شیطان خون میں دوڑتا ہے، جو وہ چاہتا ہے سبحان اللہ شیطان اسے مزید مزین کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے. تو یہاں پر دیکھیں، ان سعیکم لشتا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. دوسری طرف، واما من بخل واستغنى، بخیلی کیا، نہیں دیتا، وہ بے پرواہ سمجھ رکھے آپ کو، بس میرے پاس جو ہے وہ ہے، میری کمائی ہے، اب میں غنی ہو چکا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. وکذب بالحسنى، یہ کب ہوا، جب حسنى کی تکذیب کی ہے، کلمہ توحید کی اور جنت کی اور خیر کی، اب اسے مشکل راستہ اختیار کر دیا، جہنم کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا فسنیسرہ للعسرى، اس عسرا، اس مشکل راستہ جو ہے نا، ہم اسے، اس کے لیے مشکل راستہ آسان کر دیں گے. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ، بعض لوگ یعنی ایک چیونٹی کو قتل کرنے سے بھی یعنی ڈرتے ہیں، چیونٹی بھی مر جائے گی، اور بعض لوگ انسانوں کو قتل عام کرتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی. یہ جو قتل عام کرنے والا شخص ہے، اس کے وہی دل ہے جو اس کے دل میں ہے، جو چھوٹا سا چھوٹا یعنی ادنا جو ظلم سے بھی ڈرتا، نہیں کرنا چاہتا. یہ بھی بشر انسان، یہ بھی بشر انسان ہے، فرق ہے دونوں میں. اس کے لیے یہ مشکل راستہ آسان کیسے ہوا ہے، قتل کا راستہ مشکل راستہ بھائی، کیسے آسان ہوا ہے، اللہ نے اس کے لیے آسان کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسی راستے پہ چلنا چاہتا ہے، عمل تو وہ کر رہا ہے، سعی تو کر رہا ہے وہ، لیکن کیسی سعی کر رہا ہے، جو اسے رب سے دور کر دے یا قریب کر دے، دور کر دے، تو اللہ نے اس کو وہی راستہ آسان کر دیا ہے. اس لیے ہم نے اپنے راستے کو متعین کرنا ہے. بدعتی کو دیکھ لیں آپ، بدعتی کیا کرتا رہتا ہے، بدعت میں مگن رہتا ہے، پر آپ کو تھکاتا رہتا ہے، یعنی 40 سال جو ایک بدعت پہ گزارا کرنا، والا بہت مشکل ہے، پتہ نہیں کیسے زندہ رہتے ہوں گے یہ لوگ، وہ پتہ نہیں سچ جھوٹ اللہ علم، لیکن اگر سچ بھی مان لیا جائے کہ صرف ایک بدعت روزانہ کرے اور 40 سال تک کچھ اور چیز کھائی، کچھ بھی نہیں، یہ مشکل ہے. یا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے رزق حلال میں سے وہ کھایا ہے، جو نہیں دیا تو روزہ رکھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کیا کرتے تھے، صبح اٹھتے تھے، گھر والوں سے پوچھتے تھے کچھ کھانے کو ہے، اگر مل جاتا تو کھا لیتے، اگر نہ ملتا تو کیا فرماتے، اللہم انی صائم. کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سے کبھی ایسا ہو گھر میں کوئی چیز موجود ہو، اس کو چھوڑ کر صرف ایک بادام پر گزارا کیا، یہ صرف ایک روٹی کے ٹکڑے پر 20-30 سال گزارے کیے، نہیں میرے بھائی، یہ رہبانیت ہے، یہ راستہ جو ہے اہل سنت جماعت کا راستہ نہیں ہے، ہدایت کا راستہ ہے. اور یہ ان قوموں سے لیے گئے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جسم اور روح دو متضاد چیزیں ہیں، جس طرح جسم کو تکلیف دو گے روح اتنا پاک ہوگی، تو تزکیۃ نفس کے لیے ان قوموں نے ایک راستہ اختیار کیا ہے، کیونکہ ان کا نظریہ کیا ہے کہ جسم اور روح دو مختلف و متضاد چیزیں ہیں، اس میں سے دونوں میں سے ایک پاک ہو سکتا ہے، ایک ساتھ دونوں پاک نہیں ہو سکتے، ایک ساتھ دونوں درست نہیں ہو سکتے. اگر روح کو پاک کرنا ہے جو مرنے کے بعد زندہ ہونے والی ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے، تو جسم کو دنیا میں تکلیف دو، اور اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہو آخرت تمہیں فکر نہیں ہے تو پھر روح کو تکلیف دو، دنیا جو کرنا ہے کرتے رہو، نافرمانی سے روح کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو نافرمانی کرتے روح کو تکلیف دیتے رہو. سبحان اللہ، یہ تزکیۃ نفس کا یہ طریقہ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے تزکیۃ نفس کے لیے؟ ہمیں ہمارے پاس کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. نفس کا تزکیہ مطلوب ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے، لیکن اس لیے کیونکہ جسم دشمن ہے نفس کا، اس لیے کرنا چاہیے، اور جسم کو بس مارتے رہو پیٹتے رہو. یعنی بعض لوگ یہاں تک بھی پہنچے ہیں، بعض بدھسٹ جو ہیں یا اس طریقے سے گرم کھولتے ہوئے تیل جو ہوتا ہے نا، اس کا طواف بھی کرتے ہیں، وہ تیل بیچ میں سے وہ ابھر رہا ہوتا ہے، پھر اپنے ہاتھ جلدی ہاتھ بیچ میں مارتے جسم مل دیتے ہیں، ہاتھ بھی جل رہے ہیں جسم بھی جل رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو کوئی سیخے مار رہا ہے، کوئی جادو کا راستہ اختیار کر چکا ہے دکھانے کے لیے، کوئی پتہ نہیں پہاڑ کی چوٹی پر کوئی مندر بنایا ہوئے، وہ 2000 سیڑھی 3000 سیڑھی چڑھ کے جاتا ہے اپنی منت یعنی پوری کرنے کے لیے، اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، جب تک وہاں پہ چوٹی پہ نہیں جائے گا خود پیدل چل کے منت پوری نہیں ہوگی. یہ کیا ہے؟ یہ دعا کب قبول ہوتی ہے؟ جب نفس پاک ہوتی ہے. نفس کیسے پاک ہوتی ہے؟ جب جسم میں تکلیف ہوتی ہے. سبحان اللہ، جسم میں تکلیف جب ہوتی ہے تو نفس میں کیا رہتا ہے؟ عقل بھی تو کام نہیں کرتے نا تب. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بہتر کوئی ہے دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں ہے. رات کو 3 حصے میں تقسیم کر دیتے، ایک حصہ سو لیتے، آرام کرتے، پھر اٹھ جاتے، پھر آخر حصے میں تھوڑا سا آرام کر دیتے. سبحان اللہ، قیام اللیل. جس صحابی نے عرض کی کہ میں ساری رات قیام کرنا چاہتا ہوں، میں کبھی افطاری کا ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، خوش ہو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ ہوتا ہے نفس کا. اگر نفس کے تزکیہ کا یہ طریقہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے. وہ فرماتے بالکل صحیح کر رہے ہو، یہی طریقہ صحیح ہے، کیونکہ نفس کو عذاب بھی لے گا، نفس دبی رہے گی، جب کوئی شادی نہیں کرے گا شہوت کو دبا دے گا، جب کچھ کھانا نہیں کھائے گا اور روزے مسلسل رکھے گا تو جسم کمزور ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور جب کوئی شخص ساری رات قیام کرتا رہے گا، تہجد پڑھتا رہے گا تو تھک جائے گا. تو جسم کو تھکانا ہے نفس کو پاک کرنے کے لیے. کیا یہ طریقہ شرعی طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صاحب نے کیا فرمایا حدیث کے آخر میں؟ من رغب عن سنتی فلیس منی. سبحان اللہ، یہ میری سنت نہیں ہے، یہ تم یہ جو کہا ہے یہ میری سنت میں سے نہیں ہے. اگر سنت میں سو تو کبھی فرماتے من رغب عن سنتی، یہ راستہ یہ طریقہ میرا ہے ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی شرعی طریقہ ہے، یہ دوسرے قوموں کے طریقے ہوں گے جو دین اسلام سے ہٹ کر ہیں، اور جو میرے سنت سے منہ موڑتا ہے مجھ میں سے نہیں. سنت کیا ہے؟ کیا فرما اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں تہجد پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطاریں بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، یہ سنت ہے. تو نفس کا تزکیہ اور جسم کے جو تکلیف ہے اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، تزکیہ کے پھر طریقہ کیا ہے؟ یہ تو پتہ چل گیا قد افلح من زکاها، تو تزکیہ کیسے کرنا ہے؟ کوئی خبر ہے ہمیں پتہ ہے کیسے کرنا ہے؟ میں ایک گھونٹ پی لوں چائے کا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ٹھیک ہے نا، تزکیہ کی بات آ گئی ہے. کیسے تزکیہ کریں گے؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. تزکیہ کیسے کرنا ہے؟ کتاب اور حکمت سے. کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. حکمت کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن اور سنت سے تزکیہ ہوتا ہے. سن جمعہ آیت نمبر 2 اور کئی آیتوں میں یہ پیغام ریپیٹ ہوا ہے. کس لیے؟ تاکہ پتہ چلے تزکیہ نفس کرنا ہے اور کرنا کیسے ہے. کتاب اور سنت پہ عمل کرنے سے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. اچھا پھر اور دیکھ لیں, ہم جب نماز پڑھتے ہیں, ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے, اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ طہارت, وضو کرتے ہیں, طہارت یا غسل ہو یا وضو ہو یا تیمم ہو. تو جسم کو ہم پاک رکھتے ہیں, روح کو پاک کرنے کے لیے جسم کو دباتے ہیں. سبحان اللہ, کوئی شخص نماز جو ہے کھڑے کو پڑھا نہیں, کھڑے کو نہیں پڑھ سکتا, تکلیف ہے, کمر میں درد ہے, نہیں پڑھ سکتا. کیا لازمی ہے کھڑے ہو کے تکلیف دے کے نماز پڑھے, اس کی نماز زیادہ قبول ہوگی؟ یا بیٹھ کے پڑھ لے. آرام, جسم کا آرام لازمی ہے کہ نہیں عبادت میں؟ یہ سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ نہیں رکھ سکتا, بیمار ہے یا مسافر ہے, فرض ہے روزہ رکھنا اس کے لیے. اگر رکھ لیتا ہے خلاف سنت ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ, یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو نفس کے تزکیہ کے جو طریقہ ہے وہ قرآن اور سنت ہے. واللہ قسم کھا رہا ہوں میں, جس نے بھی قرآن سنت کے علاوہ کوئی اور راستہ پڑھایا نا, وہ گمراہ لازمی ہوا. واللہ نفس کو پاک کر ہی نہ سکا, سوال نہیں پیدا ہوتا. پھر ایسا فرماتے ہیں, فانت تفعل السبب اما فی نجات نفسک و اما فی ہلاکہا. سبب آپ نے اختیار کرنا ہے اپنے نفس کو بچانے کے لیے یا ہلاک کرنے کے لیے. بافعالک التی تفعلها باختیارک و ارادتک, ان اپنے ان افعال سے جو تم کرتے رہتے ہو اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے. قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل الناس یغدو فمعتق نفسه او موبقها. سے مسلم کی معروف حدیث, لمبی حدیث ہے, یہ آخر جملہ حدیث کا. کل الناس یغدو, سب لوگ صبح صبح اٹھ کے گھر سے نکلتے ہیں یعنی عمل کے لیے. فمعتق نفسه, بس یا تو اپنے نفس کو آزاد کرنے والے ہیں, او موبقها, یا ہلاک کرنے والے ہیں. گھر سے نکلتے ہیں صبح کے وقت عمل کرنے کے لیے, دو دو قسم میں تقسیم ہو جاتے ہیں. پہلے قسم کے وہ لوگ جو عمل کر کے اپنے نفس کو اللہ کے عذاب, اللہ کی پکڑ سے آزاد کر دیتے ہیں, ہلاکت سے آزاد کر دیتے ہیں. اہل ایمان ہیں, اہل توحید, اہل سنت ہیں, اب رب کے فرم بردار بندے ہیں, گناہ ہو گیا توبہ کر لیتے ہیں, کبیرہ گناہوں سے دور اختیار کر لیتے ہیں, کبیرہ گناہ کبھی ہو گیا تو توبہ کر لیتے ہیں, صغیر گناہ ہو جاتے ہیں تو عمل صالح سے کفارہ ہو جاتا ہے. نصب العین کیا ہے؟ اپنے رب کی رضا ہے, رب کیسے راضی ہوتا ہے. دوسری طرف یہ دوسرا شخص جو ہے بھی گھر سے نکلنے والا ہے, لیکن نفس کو ہلاک کرنے والا ہے, شام تک نفس اس کی ہلاک ہو چکی ہوتی ہے. نعوذ باللہ, روزانہ اس کے یہ معمول ہے روزانہ. کیوں؟ کیونکہ شرک, بدعات, خرافات کا راستہ اختیار کیا ہے, نافرمانی کا راستہ اختیار کیا ہے, یا کبائر میں ڈوبا ہوا ہے, یا اپنے رب کی رضا کی کوئی پرواہ اسے نہیں ہے. وہ سب کو راضی کرنا چاہتا ہے سوائے اپنے رب کے. اپنے آپ کو راضی کرنا چاہتا ہے, بیوی کو راضی کرنا چاہتا ہے ناجائز, بچوں کو راضی کرنا چاہتا ہے, دوستوں کو راضی کرنا چاہتا ہے, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے حلقہ احباب, سب کو راضی کرنا چاہتا ہے. اس کی لسٹ میں کہیں پر نہیں کہ رب بھی ہے کوئی جسے راضی کرنا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ گھر سے دونوں نکلے ہیں. سبحان اللہ, ایک وہ ہے جو اپنے نفس کو آزاد کرنے والا ہے, دوسرا وہ ہے اپنے نفس کو ہلاک کرنے والا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کس راستے پر ہیں, اور ہم بھی گھر سے نکلے ہیں کہ نہیں؟ روزانہ نکلتے ہیں. ایک وہ جو رزق حلال کماتا ہے, ایک ایک پائے کا حساب رکھتا ہے, دوسرا وہ جسے پرواہ حلال حرام کو سب ملنا چاہیے, مال دولت ملنی چاہیے. کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں, واللہ برابر نہیں ہے. ایک اپنے نفس کو پاک کرنے والا ہے, آزاد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے, اور دوسرا پر اپنے نفس کو ہلاک کرنے والا ہے. اور یہ سب کا معمول ہے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں, جب سے ہم یعنی مکلف ہوئے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں. ایک چھوٹے سے طالب علم کو دیکھ لیں آپ, جو مکلف ہے, اسٹوڈنٹ کو دیکھ لیں آپ, گھر سے نکلتا ہے, اگر وہ کلاس روم میں بیٹھ کے سچ بولتا ہے, کسی پہ ظلم نہیں کرتا, کسی کا مذاق نہیں اڑاتا, نک نیمز رکھے ہوئے ہیں, الحمز و لمز, جھوٹ, دھوکہ, فریب, کسی ضعیف کو دیکھ کر اسے مارنا پیٹنا, اپنی گینگز بنانا, یہ کرنا, یا ٹیچروں کے ساتھ بدتمیزی کرنا, یہ بھی تو ہیں. دوسری طرف وہ جو ہیں جو رسپیکٹ کرتے ہیں، جو انصاف سے کام لیتے ہیں، جو پڑھائی سے یعنی دلچسپی سے پڑھائی کرتے ہیں اور یعنی اسٹوڈنٹ ہونے کا حق ادا کرتے ہیں، طالب علم ہونے کا حق ادا کرتے ہیں، یہ بھی ہیں کہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، بات صرف کو نہیں انہیں جو بس رزق کمانے والے ہیں اور وہ حلال حرام کی کمائی ہے یا رشوت لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں. بھائی جب سے ہم مکلف ہوئے ہمارا یہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے اور ہمارا محاسبہ شروع ہو گیا ہے، نام اعمال بھرتا جا رہا ہے اور ہمیں خبر ہی نہیں ہے. ہمیں یاد ہے کہ یعنی کیا کہیں گے ہم، کلاس ایٹ کلاس نائن سمجھ لیں، کلاس نائن ہم نے کیا کیا تھا جب ہم نائنتھ کلاس میں تھے یا ٹینتھ کلاس میں تھے، ہمیں یاد ہے کیا کیا تھا ہم نے؟ لیکن درج ہو چکا ہے، سب لکھ دیا گیا، موجود ہے اور محفوظ بھی ہے. اگر سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو مٹ گیا ہے، نہیں کی ہے ابھی تک وہی بعض جراثیم موجود ہیں ان بیماریوں کے. بعض لوگ ہیں سفید داڑھی ہے، ابھی تک حمز و لمز کا شکار ہیں، نہیں چھوڑتے کسی کسی محفل میں مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، جھوٹے لطیفے، جھوٹے قصے کہانیاں اور اپنی مجلسوں کو سمجھتے ہیں ہم نے خوبصورت بنایا ہوا ہے، یا شرک بدعات و خرافات کی دعوت دیتے رہتے ہیں، ایسے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یا گالی گلوچ پہ اترنا، یا جھگڑالو ہیں، جھگڑا کرنا، یا کسی پہ ظلم کرنا اور مسلسل ان کو عمل جاری ہے. آپ سوچیں 20 سال مسلسل، 30 سال مسلسل یہ نافرمانی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، نام اعمال کا کیا حال ہوگا؟ آپ چھوٹا سا ایک کاپی پنسل ہے، یہ چھوٹی سی کاپی ہے، اور روزانہ لکھ لیں جو آپ ایک دن میں کرتے، بس تھوڑا سا یوں ہیڈ لائنز، اس جگہ پہ گئے، یہ کیا وہ کیا، ایک ایک لائن میں لکھیں، دیکھیں کتنی دن میں یہ بھر جاتی کاپی. ہم 20-30 سال کی بات کر رہے ہیں جس میں صرف ہیڈنگ نہیں لکھی جا رہی، ہیڈ لائنز نہیں ہیں، جس میں ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے. کیسے کتاب لا یغادر صغیر ولا کبیر الا احصاها، صغیرہ اور کبیرہ. علماء فرماتے ہیں کہ کچھ مسکرایا پھر ہنسا ہے، مسکرانا الگ لکھے، ہنسنا الگ لکھا ہے، مسکرانا صغیرہ ہے اور ہنسنا کبیرہ ہے. اگر انسان جب ہنستا مسکراتا تھا نا پہلے، صرف ایک ہنسنا نہیں لکھا، مسکرانا بھی لکھا اس کے ساتھ گیا ہے. ناجائز کسی پہ طعن کیا ہے، اس کا مذاق اڑایا، پھر مسکرایا بھی، ہنسا بھی ہے، تو لکھ دیا گیا ہے، مسکرانا الگ اور ہنسنا الگ. سبحان اللہ، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی قول، ایک قول دیکھیں کیا حیثیت ہے ہماری زندگی میں، ایک قول، ایک لفظ کی کوئی حیثیت ہے ہماری زندگی میں؟ ہم کتنے الفاظ بولتے رہتے ہیں، بے حساب بے انداز بولتے رہتے ہیں، ہمارے نزدیک بس زبان سے بات نکلی گئی، اڑ گئی ہوا میں، ختم ہو گئی. نہیں، ختم نہیں ہوئی، یہ وہ الفاظ ہیں جن کا ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے مشاہدہ کرنا ہے، اس کا حساب بھی دینا ہے. اتنی کافی آج کے درس میں، یہاں تک نشان لگا لیں اور اگلے درس میں انشاءاللہ مکمل کریں گے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.